إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قابل احترام مار بہنوں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے تعلق سے قرآن کریم کی آیات اور اس سے پہلے اسلامی عقیدے سے متعلق بعض اہم باتیں ہم نے سیکھی. بچوں کی تربیت اور ان کو دینی تعلیم دینا یہ ماں باپ پر اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ ہے. بچوں کو شروع میں صحیح علم دیا جائے, ان کی سوچ کو صحیح رخ دیا جائے تو بعد کی زندگی میں وہ صحیح رخ پر چلنے والے بنتے ہیں. انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے اس کا قول اور اس کا عمل ہوتا ہے. اگر آپ سوچ کی اصلاح کر دیں تو آپ کے لیے قول اور عمل کی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے. سوچ کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ سوچ کی اصلاح معلومات کی اصلاح سے ہوتی ہے. اگر صحیح معلومات بچے کو فراہم کی جائے اور اس کے ذہن میں صحیح باتیں بھر دی جائیں تو بعد کی زندگی میں وہ جو بھی فیصلے لیتا ہے اسی معلومات کی بنیاد پر لیتا ہے. لیکن اگر یہ معلومات ذہن میں نہ ہو تو پھر سوچ اصولوں کی بجائے خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے اور انسان جذبات میں آ کے فیصلے کرتا ہے. ان جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے علم ضروری ہے. اسی علم کی بنیاد پر ایک انسان اپنے لیے راستہ متعین کرتا ہے, اسی علم کی بنیاد پر ایک انسان صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے. لہذا جیسا مواد آپ بچوں کو شروعات میں دیں گے بعد کے دور میں ان کے اصول, ان کی سوچ, ان کا طرز عمل اسی کے مطابق بنے گا. لہذا بچوں کو شروع میں کیا مواد دیا جائے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اسی کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کس طرح سے تدریجن سٹیپ بائی سٹیپ ان کو مواد ہم دیتے رہے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم ان کو سکھائیں اور وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جن کا سکھانا لازمی ہے, ان کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے. ایک بہت مشکل کام ہے, بڑا کام ہے. ایک تو بچوں کی رعایت کرنا, دوسرے ترتیب کے ساتھ تدریج کے ساتھ انہیں چیزیں سکھانا. اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ انتخاب کیسے کیا جائے, کتنا مواد ہو, اس کی مقدار کتنی ہو, پھر کس قسم کا مواد ہو, ان کا لیول اور اس مواد کی تفہیم کے لیے وہ آسان بھی ہو, اسی طرح سے کتنے وقفے کے ساتھ ان کو پڑھایا جائے, کس طرح سے پڑھایا جائے, کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے. یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں. بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں, اب ہم کو اس طرح کی معلومات کی کیا ضرورت ہے. آج آپ کے بچے بڑے ہو گئے لیکن کل کو آپ نانی دادی بھی بنیں گے, تو بچے پھر آپ کے ہاں آنے والے ہیں. اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، ہر نسل اگلی نسل کے لیے اگر وہ خود تعلیم یافتہ ہے، اگر خود تربیت یافتہ ہے تو اگلی نسلوں کے لیے معلم کا کام دیتی ہے۔ لہذا اس چیز کا سیکھنا کسی بھی اعتبار سے بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اس اعتبار سے بھی کہ بگڑے ہوئے کو سدھارنے سے زیادہ آسانی ہوتا ہے کہ ایک نیا بچہ آپ کی زندگی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں آیا ہے اور اس کی سمجھ اب چیزوں کو سیکھنے لگی، ایسے میں پہلے ہی مرحلے سے اس کو صحیح علم دیا جائے تو بعد میں بگاڑ کے مواقع بہت گھٹ جاتے ہیں۔ تو اس کورس کا یہی مقصد ہے کہ ہم دین کی بعض بہت کی بنیادی باتیں آسان انداز میں بچوں کو سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کوئی معلمہ بن کر پوری کالونی کے بچوں کو پڑھا سکتی ہے، کوئی خاتون اسکول میں ٹیچر ہے، کوئی خاتون اس کے اپنے گھر کے بچوں کو پڑھا سکتی ہے، کوئی خاتون رشتہ داروں میں اس بات کی تربیت دوسری خواتین کو دے سکتی ہے اگر وہ واقعی اتنی تربیت یافتہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کو سیکھنا ضروری ہے اور سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، کیا ہے وہ؟ سیکھنا اور سمجھنا۔ جو سیکھا ہے اور سمجھا ہے وہ سکھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ ہم اچھے سے اگر ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں تو اچھے سے سمجھا بھی سکتے ہیں، بلا شبہ اس کے لیے انسان کا صاحب زبان ہونا ضروری ہے، اس کو بولنے آنا چاہیے، لیکن بولنا آنا اس کے لیے الگ سے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علم کی گہرائی پیدا کریں، آپ علم لیتے چلے جائیں لیتے چلے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا برتن بھر جائے گا اور ابلنے لگے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو بولنے نہیں آتا ہے، ہم کو بتانے نہیں آتا ہے۔ آپ کو جاننے تو آتا ہے، سیکھنے آتا ہے، اگر آپ کو سیکھنے آتا ہے، آپ سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں، جب آپ کے پاس علم اتنا ہو جائے گا کہ واقعی آپ کا علم گہرا ہو جائے تو آپ کو بولنا بھی آئے گا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ بہت ہی علم ان کے پاس ہو لیکن بول نہیں پاتے ہیں۔ انسان بعض اوقات مقرر کے انداز میں بولنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو کسی کے انداز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل کی بات اگر بیان کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں بشرطے کہ وہ علم کی بنیاد پر ہو تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اگر علم کی بات یاد رکھ سکتے ہیں، اس کو اچھے سے آپ نے سمجھا ہے، تو آپ کسی کو بھی وہ بات سمجھا سکتے ہیں۔ تو بچوں کو سمجھانا قدرے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بڑی عمر کے انسان سے بات کریں، اس کے پاس پہلے سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، آپ کے اشارے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو پہلی پرت سے شروع کرنی پڑتی ہے، بات آپ کی پہلے لیول سے آپ کو شروع کرنا پڑتا ہے۔ یہ غلط کیوں غلط ہے، شرک کیوں نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم کیوں ماننا چاہیے، اللہ نے انسانوں ہی کو رسول کیوں بنایا، اس طرح کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو بچے پوچھتے ہیں۔ ماں باپ بعض اوقات یہ سمجھ کے کہ بچہ بے دین ہو جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو چپ بٹھا دیتے ہیں، لیکن وہی سوال جو ان کے ذہن میں آیا تھا، جو جرم نہیں تھا کیونکہ ابھی ان کو معلوم نہیں ہے جرم کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو ان کے دل میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم نے سوال پوچھا ہم کو جواب نہیں ملا، اور ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کونے میں جا کے وہ شبہ، وہ ڈاؤٹ بیٹھا رہتا ہے۔ بعض اوقات بعد کی زندگی میں وہ کود کے اچھل کے باہر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات بعض بچے الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں، بے دینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا بچوں کو بچپن میں ان کے سوالات کے جواب دینے چاہیے، اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں ڈانٹیے مت۔ بعض اوقات ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں تو بچوں کو بیوقوف کہتے ہیں، اگر ہمارے پاس جواب نہ ہو ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں اسے بیوقوف سوالات مت پوچھا کرو۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سوالات کی ایک حد ہوتی ہے، آپ کو बच्चे को समझाने में भी डांट की बजाय अखलाक वाला तरीका और इल्म वाला तरीका अपनाइए, इसको अपनाना चाहिए कि आप बच्चे को जब कोई बात समझाएं तो आप उसके सवाल को रिस्पेक्ट करें और उसको समझाएं। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो बेवकूफ शुमार नहीं होता है, उसमें जिद और बगावत नहीं आती है। बच्चों को बाज़ औक़ात समझता है कि माँ बाप को जवाब देना नहीं आ रहा है इसलिए उनको डांट रहे हैं। तो ये बात याद रखें कि बच्चों की तरबियत में पहली चीज ये है कि आप बगैर इल्म के कुछ ना बोलें और आप उनके सवाल को समझने की कोशिश करें, देखें कि इसका जहन कहाँ जा रहा है। बच्चा अगर आपसे पूछता है कि अल्लाह ताला जहन्नम क्यों बनाया और उसमें लोगों को अजाब क्यों होगा, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में अल्लाह के बारे में बदगुमानी पैदा होने का अंदेशा है। तो आपको उसको समझाना चाहिए कि अल्लाह ताला बड़ा रहम वाला है। कभी कभी जवाब जरूरी नहीं कि आप ये दें कि जहन्नम क्यों बनाया अल्लाह ने, उसके दिल में डर पैदा हो रहा है कि अल्लाह ताला कहीं जालिम तो नहीं है, अल्लाह ताला कहीं अजाब देने वाला तो नहीं है। तो अल्लाह के बारे में जो नेगेटिव बात उसके जहन में पैदा हो रही है, आप सिरे से वो सवाल छोड़कर भी उसको समझा सकते हैं। आपको समझना चाहिए कि इसके जहन में इस वक्त क्या चल रहा हो सकता है। आप फौरन बता दिए उसको, देखो बेटा अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई सजा के लिए, लेकिन एक इंसान अगर अल्लाह ताला से तौबा कर ले तो अल्लाह सजा नहीं देता है, और अल्लाह ताला बड़ा रहम वाला है, वो अपनी तरफ से भी बंदों को माफ करता है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ तुमको दावत देता है। देखो अल्लाह जहन्नम की तरफ नहीं बुला रहा, जन्नत की तरफ बुला रहा है। अब अगर कोई जन्नत की तरफ जाने की बजाय जहन्नम की तरफ जाए, रास्ता छोड़ के खाई में छलांग लगाए, सीढ़ियां छोड़ के बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाए, तो गलती किसकी है? उसकी। उसके लिए सीढ़ियां थी लेकिन उसने सीढ़ियां इस्तेमाल नहीं की, वो कूद गया ऊपर से, उसकी टांग टूटेगी, उसकी जान भी जा सकती है। वो किसको जिम्मेदार करार देगा? वो खुद जिम्मेदार है। सीढ़ियां तो थी ना मौजूद, अगर वो नहीं होती तो तब बताया जा सकता था कि हाँ सीढ़ियां नहीं तो क्या करता बेचारा, लेकिन उसने सीढ़ियां उसने लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की, वो सीधे ऊपर से नीचे कूदा, उसका नुकसान हुआ। तो आप बाज़ औक़ात एक दूसरी बात उसको समझा दें तो पहली बात जो उसके जहन में आई है और शुबा उसके जहन में पैदा हो रहा है वो भी दूर हो जाता है। आपके पास उतनी समझ होनी चाहिए कि इसके जहन में क्या चल रहा होगा। और ये तब पैदा होता है जब हम फजूल चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, जब हम हर एक की बात को ध्यान से सुनते हैं। आज किसी के पास वक्त नहीं है, हर एक का हर दिल अजीज मोबाइल उसकी जिंदगी का बड़ा वक्त खा रहा है, और ये चीज हमारे बच्चों के लिए नुकसान साबित हो रही है। माँ बाप बाज़ औक़ात इतना बिजी होते हैं इन चीजों में कि बच्चों की बातें, बच्चों के सवालात, बच्चों के दिल में उठने वाली बातें और उनके अखलाक, उनका रहन सहन, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने अच्छी से अच्छी स्कूल में उनको डाला है, हम अच्छे से अच्छा उनको खिला रहे हैं, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? मैं ओवर टाइम कर रहा हूं और मैं भी इतना काम कर रही हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूं? बच्चों के लिए खाना पीना लिबास एजुकेशन और एक्सपेंसेस और मेडिकल एक्सपेंसेस आप सब कर रहे हैं, आप उनको वक्त कितना दे रहे हैं, आप उनके साथ बैठ के बात कितनी करते हैं, उनकी बातें कितनी आप सुनते हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके सवालात क्या हैं, उनका मिजाज गुस्से वाला हो रहा है, नरमी उनमें आ रही है, मायूस हो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्या हो रहा है उनको, स्कूल में क्या चल रहा है, वो किन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, उनकी जुबान का क्या हाल है। हमारे पास उतना वक्त आज बहुत से लोगों के पास नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है बच्चों की तरबियत में। आपके लिए पहली चीज ये है कि आप उनको समझें। जो बच्चों को नहीं समझता, जो जमीन को नहीं समझता है, वो खेती भी नहीं कर सकता है। किसान को पहले जमीन को समझना पड़ता है कि जमीन सूखी है, जरखेज है, इस जमीन को पानी कम लगता है, पानी ज्यादा है, इसमें कौन सी फसल उग सकती है। किसान जमीन को देख के उसके मुताबिक उसमें खेती करता है। डॉक्टर पेशेंट को पहले देखकर फिर दवा देता है, जाते ही इंजेक्शन नहीं लगाता है। आप बच्चों को समझने के लिए कितना वक्त दे रहे हैं? कि मैं बहुत ही अहम बात बुनियादी तौर पर कह रहा हूं, बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन आज के इस दौर में जो हमारा अपना एहसास है वो ये है कि बहुत सारे लोग मोबाइल फोन की वजह से, पहले टीवी था वो छोटी बला थी, उससे बड़ी बला मोबाइल है, क्योंकि टीवी कमरे में होता था, ड्राइंग रूम में, बाकी कमरों में वो नहीं आता था। आज मोबाइल फोन आपके बेडरूम और आपके हर, बल्कि बाथरूम में तक आ रहा है। आज लोग उससे जुदा होने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बैतुल खला तक में ले जाते हैं। आप सोचिए क्या हम लोग कितने गुलाम हो चुके हैं। हम औलाद के लिए वक्त क्यों नहीं देते हैं? उनके साथ बैठिए, फेंक दीजिए कोने में मोबाइल, बाहर फेंक दीजिए, या फिर आपको अगर इतना ही उसके गुलाम हो गए आप तो आप बंद करके रखिए उसको, बैठिए उनके साथ, बात कीजिए, हंसिए खेलिए उनके साथ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े भी अगर बच्चे हैं, जवान बच्चों को तो ज्यादा जरूरत होती है। आपने उनको भी लेके दे दिया है मोबाइल, न वो आपकी सुन रहे हैं न वो आप उनकी सुन रहे हैं, वो अपनी दुनिया में जी रहा है, आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं। हफ्तों में, महीनों में वो बच्चा इतना दूर निकल गया है कि आप उसके पीछे दौड़ के उसको पकड़ भी नहीं सकते। बच्चों की तरबियत के लिए जरूरी है कि आप बच्चों को वक्त दें और बच्चों से आप मुखातिब हों और बच्चों को आप बोलने दें, आप सुने उनकी बात को। जब इंसान किसी की बात को सुनता है, इंसान का कलाम उसके दिल का तर्जुमान होता है। इसको याद रखिए, इंसान का कलाम उसके दिल का तर्जुमान होता है। उसके दिल में क्या चल रहा है वो जुबान के रास्ते से टूटी है, जैसे केतली में कुछ होता है, टूटी के रास्ते से बाहर आता है, चाय आपकी है, शरबत है, जो भी है। तो इस तरह से जब आदमी बोलता है तो अंदर क्या है, क्या चल रहा है मालूम पड़ता है। आज हम बच्चों की सुनने के लिए तैयार नहीं। बच्चे अपनी दुनिया में, आप अपनी दुनिया में सुनिए, सुनिए। अल्लाह ने कुरान करीम में जहां भी उमूमन जिक्र किया है, पहले कानों का जिक्र किया है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअ। अल्लाह ने तुमको माँ के पेट से बाहर निकाला इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुम अस-समअ वल अबसार वल अफ़ईदा तलअल्लकुम तशकुरून। और उसने तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिया ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो। कान को बयान किया अल्लाह ने, सुनो, सुनने से समझ में आता है, सुनने से समझ में आता है। तो हम सुने, घर में बातें सुने उनकी, स्कूल में क्या हुआ, क्या चल रहा है। आप बाज़ औक़ात शॉकिंग चीजें उनकी जुबान से सुनने आती है, टीचर के बारे में, बच्चों के बारे में, स्कूल के निजाम के बारे में, बाहर दोस्तों के बारे में, या उनके जहन में क्या चल रहा है। तो आप बच्चों से बात कीजिए, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आजकल जितने भी बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो भी खास तौर से इस बारे में बता रहे हैं कि आप बच्चों को वक्त दीजिए, आप बोलिए। आप बाज़ औक़ात आप ज्यादा बोलते हैं, उनको बोले नहीं देते, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये करना, यूं नहीं करना। ठीक है, आपका हिटलर का कानून अपनी जगह, लेकिन आप पहले उनको सुनिए, वो कहां है, आपकी आवाज उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, आप ये भी देखिए। बाज़ औक़ात आपकी आवाज बच्चों तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि उनके और आपके दरमियान इतना फासला हो जाता है कि आपकी आवाज उन तक पहुंचनी, और पहुंची तो उनके नजदीक वाकई वो काबिल कदर नहीं होती है, क्योंकि आप इतनी दूरी बना चुके हैं उनसे कि आपकी कोई कीमत नहीं उनकी निगाह में। आप बच्चों से करीब होइए, आप बच्चों को करीब कीजिए, इससे पहले कि वो बड़े हो जाए, इससे पहले कि वो आपके हाथ से निकल जाए। आज माहौल बहुत खराब है, बच्चों की निगरानी जरूरी है। और बच्चों के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका या आसान तरीका यह है कि आप उनके साथ बात करें, आप उनको सुने। जितना आप सुनेंगे आपकी समझ में आएगा। आप इस पर अमल करके देखें, आपको बहुत सारी, आपके लिए नई रेवलेशन, बहुत सारी नई बातें आपके सामने आएंगी, आप गौर करें इस पर। बहरहाल आज हम आगे शुरू करेंगे, मसला नंबर 23, बाब 23, तमाम उमूर में अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। और तू अल्लाह ही पर तवक्कुल कर और अल्लाह ताला تیرا کارساز ہونے کے لیے کافی ہے، اور اللہ ہی پر توکل یعنی بھروسہ کرو، یقیناً اللہ تعالی کارساز کافی ہے۔ اس سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 3، توکل کیا ہے؟ توکل کہتے ہیں کسی کے سپرد اپنا معاملہ کر دینا کہ میں اکیلا اس کو حل نہیں کر سکتا، یا سرے سے میں اس کو حل نہیں کر سکتا، لہذا تم اس کو حل کرو۔ یہ اپنی کمزوری کے احساس کے تحت، اور جس کو معاملہ سپرد کیا جا رہا ہے اس کی قدرت اور اس کی صلاحیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور میں جو کر سکتا ہوں وہ بھی تیری توفیق سے، اور تیرے سوا نہ میری کوئی حفاظت کر سکتا ہے، نہ میرے مسائل حل کر سکتا ہے، نہ میرے کام بنا سکتا ہے، نہ مجھ کو کچھ دے سکتا ہے، تیرے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کا نام توکل ہے۔ اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کر دینا، اللہ کو سونپ دینا۔ توکل کی بنیاد کیا ہے؟ جس پر توکل کیا جا رہا ہے اس کی عظمت اور قدرت کا احساس۔ آدمی اپنا معاملہ کسی کو کیوں سونپتا ہے؟ جب یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے، یہ علم والا ہے، اس میں یہ کرنے کی صلاحیت اور استطاعت ہے، یہ میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، علم اور قدرت، اور یہ میرا بھلا چاہنے والا ہے، مجھ کو دھوکہ نہیں دے گا، اس پر اعتماد، بھروسہ۔ بندوں کے دل میں توکل، بچوں کے دل میں توکل کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی عظمت کے احساس کے نتیجے میں۔ آپ بچوں کا اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، ہاں، لیکن آپ نے بچوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آپ کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے، آپ بچوں کو بتائیں دیکھو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا، انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگ ان کے دشمن ہو گئے، وہ اپنی قوم میں اکیلے تھے، ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، توحید کا اہتمام کیا، قوم کو دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، بلکہ قوم ان کے دشمن ہو گئی، ان کو جلانے کے لیے آگ جلائی، آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آگ ہی کو حکم دے دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک والی بن جا، ٹھنڈک ہو جا اور سلامتی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ کسی اور پر نہیں تھا، ان کا بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔ دیکھو اللہ کیسے بچاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا لشکر پیچھے تھا، بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے، دریا کے کنارے پہنچے، سامنے دریا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج، ساتھ میں نہتے بنی اسرائیل، کمزور، مغلوب۔ لوگ گھبرا گئے، کہا موسیٰ پکڑے گئے ہم تو، کہا نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی عطا فرمائی، کہا اپنا جو عصا ہے اس کو دریا پہ مارو۔ جیسے عصا دریا پر مارا اس میں سے راستہ بن گیا۔ دیکھو اللہ کیسی قدرت والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ کس پہ تھا؟ اللہ پر۔ اللہ نے بھروسہ توڑا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کچھ نہیں تھا پھر بھی اللہ نے بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر چل کر پار ہو گئے، بنی اسرائیل اس راستے پر چل کر پار ہو گئے، فرعون بھی اس راستے پر نکلا ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ کچھ، اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے فرعون کو غرق کر دیا۔ سارے سمندر اللہ کی بات مانتے ہیں، ساری ہوائیں اللہ کی بات مانتی ہیں، آسمان و زمین اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے، لہذا ہم کو اللہ پہ بھروسہ. آپ دیکھیے جب اللہ کی عظمت آپ بیان کریں گے، ایک، دو، تاریخ میں اللہ کی نصرت آپ بیان کریں گے، تین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، ان کے کام آتا ہے، وہ اچھا ہے، اگر آپ بتائیں گے تو بچہ کیوں توکل نہیں کرے گا اللہ پر؟ اس کے پاس بھروسہ کرنے کے لیے کوئی بیسس ہونا چاہیے. یہ بیسس کیا ہے، یہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی رحمت. آپ کو یہ بتانا تھا، کتنے واقعات ہیں آپ بتائیے، ان کو صحابہ کے واقعات بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائیے، اس سے توکل بلڈ ہوتا ہے. تو بھروسہ جو ہے یہ شخصیت کی معلومات پر مبنی ہوتا ہے. کسی کو جانتے ہیں تبھی تو اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، ورنہ اجنبی پہ کون بھروسہ کرے گا؟ اللہ پہ بھروسہ بندے کا آئے، بچوں کا آئے، اس کے لیے اللہ کی عظمت کا تعارف ان کے سامنے کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتوکل علی اللہ، اور تو اللہ ہی پر توکل کر، وکفا باللہ وکیلا، اور کاموں کا بنانے والا ہونے کے لیے اللہ اکیلا ہی کافی ہے، اور کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر وہ تمہارا سرپرست، کارساز، کاموں کا بنانے والا ہو جائے تو اس کو کسی اور کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس کمال درجے میں علم ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کے پاس کمال درجے میں قدرت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جائیں اور پھر اس کے ساتھ رحمت رحمت بھی ہو تو مسئلہ ختم، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لہذا یہ چیز یاد رکھیں، بچوں کے اندر اللہ پہ بھروسہ قائم کریں. 24، خواہش نفس کی بجائے عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے. جیسے بچہ ضد کرتا ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، مجھے کو چاہیے، میں اپنے بھائیوں کو نہیں دوں گا. اب باپ نے لایا ہے سب کے لیے، سب کے لیے ایک ایک آئس کریم ہے، لیکن ایک ضد کر رہا ہے، نہیں مجھے وہ بھی چاہیے. اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے لباس ہو، جوتے ہوں، کھلونے ہوں، کھانا ہو، یا اور بھی معاملات ہیں. یا بعض اوقات سلوک ہوتا ہے، محبت، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا چاہیے، سب سے زیادہ میرے ساتھ ہی وقت گزارنا چاہیے، دوسروں سے نہیں، دوسروں کے ساتھ نہیں. ماں باپ کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات ان کے قلوب بعض کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، یہ غیر اختیاری ہے، لیکن ماں باپ سلوک اور عطا میں برابری کریں. لیکن بچوں میں یہ بات نہیں ہوتی، ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے. نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں توجہات کا مرکز بنا رہوں، مجھے کو سب سے زیادہ محبت ملے، مجھے کو سب سے زیادہ اکرام ملے، مجھے کو سب سے زیادہ عطا ہو. انسان کی فطرت میں ہے، اور یہی فطرت ہے جو لوگوں میں کمپٹیشن پیدا کرتی، جو کہ بری چیز نہیں ہے، زیادہ پانے کی چاہت. اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان جنت کی طرف نہیں دوڑے گا، اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان نیکیوں میں سبقت نہیں کرے گا. ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس میں غلو بعض اوقات انسان کو دوسروں کا حق مارنے والا بناتا ہے. اس کی ایک حد ہے، ترقی اور سبقت کی چاہت، اس کی ایک حد ہے کہ آپ دوسرے کی ٹیریٹری میں داخل نہ ہوں، آپ دوسرے کے حقوق چھیننے والے نہ بنے، بلکہ ہر ایک کا حق اس کو دینے والے بنے. اور اس میں رکاوٹ کیا ہے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں؟ خواہش نفس، علم کی بجائے جذبات کے تابع ہونا، چاہت کے تابع ہونا. ایک طرف ہے اصول، ایک طرف ہے علم، دوسری طرف کیا ہے؟ خواہشات اور چاہتے. بچوں کو اس کا فرق بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تم کو لگتا ہے کہ تم ہی کو سب کچھ، سارے آئس کریم تم کو ملنا چاہیے، لیکن بیٹا اگر تم سب کھاؤ گے تو دوسرے کیا کھائیں گے؟ جیسے تم کو پسند ہے دوسروں کو بھی تو ہے نا، تو کیا صرف تم کو دینا چاہیے اور ان کو نہیں دینا چاہیے؟ اگر تم کو نہ دے کر ان کو دیا جائے تم کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا، تکلیف ہوگی، غصہ آئے گا، غم ہوگا. تو کیا ان کو نہیں ہوگا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ غمگین ہو؟ تم چاہتے ہو کہ ان کو برا لگے؟ نہیں. جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، دوسروں کے لیے کیوں؟ لہذا ہم کو اپنی چاہت نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے. آدمی بعض اوقات چاہت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کو اس کا عادی بنایا جائے کہ واٹ از رائٹ، صحیح کیا ہے، جو صحیح ہے وہ کرو. اور یہ چیز زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں، مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں کی مصیبت ہی ہے، شیطان کو لے کے مرا میں. قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں بڑا خطرناک ہے. انا جس کو ہم انا کہتے ہیں، تو انسان ہمیشہ میں جیتا ہے، وہ اپنے اطراف ساری چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا مرکز بنا لیتا ہے. اس کو اپنے باہر نکل کے سوچنے والا بننا چاہیے. دوسروں کے بھی تو حق ہیں، دوسروں کی بھی تو ضروریات ہیں. جب انسان اپنے خوف سے باہر نکل کر دوسروں کو بھی دیکھتا ہے، تب جا کر اس میں سخاوت پیدا ہوتی ہے، تب جا کر اس کے اندر عدل و انصاف پیدا ہوتا ہے، تب جا کر وہ آزاد ہوتا ہے. یقین مانیے، جو صرف اپنے خوف میں جی رہا ہے، میں، یہ قیدی ہے، یہ نفس کا غلام ہے. اس سے جب باہر نکلتا ہے، دوسروں کی بھی ضرورت ہے، دوسروں کی بھی چاہتے ہیں، دوسروں کے بھی حقوق ہیں، تب آدمی جب ایسا سوچتا ہے، تب جا کر وہ عدل و انصاف کرنے والا بنتا ہے. بلکہ بعض اوقات اس میں ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. عدل و انصاف کیا ہے؟ میری چیز مجھ کو ملے، تمہاری چیز تم کو ملے، نہ تمہاری چیز میں لوں، نہ میری چیز تم لو. یہ عدل و انصاف ہے. ایثار کیا ہے؟ چیز ایک ہی ہے اور وہ مجھے ملی ہے، میرا حق تھا، مجھے ملی، لیکن یہ لو، تم لو، تم کو ضرورت زیادہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرا استحقاق تھا، میں نے حاصل کر لیا اس کو، میں نے کسی پہ ظلم کر کے حاصل نہیں کیا، لیکن تم محروم رہ گئے، تمہارے پاس نہیں ہے، اور ضرورت تم کو ہے، اگرچہ مجھ کو بھی ہے، لیکن تم کو ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر جی سکتا ہوں، یہ لو، تم لو. اس کو ایثار کہتے ہیں. بچوں میں ایثار کا مادہ پیدا ہونا بہت بڑی چیز ہے. کم از کم عدل ان میں پیدا ہو، اس کے لیے کیا ہے، ان کا ذہن بنایا جائے اس طرح سے. اور عدل و انصاف کے لیے یعنی دوسروں کے ساتھ ہمدردی ضروری ہے. دوسروں کا دکھ، ان کی تکلیف، ان کی ضرورت کا احساس دلانا، اور اس کے لیے بچوں کے لیے ایموشنل اپروچ ہونا چاہیے. جیسے میں نے بتایا، دیکھو بیٹا، تم کو اگر نہیں ملا تو کیسا لگے گا، برا لگے گا نا؟ ہاں. کیا تم چاہتے ہو، تم ایسے ہو کہ دوسروں کا دل دکھاتے ہو؟ دوسروں کا دل دکھانا اچھی بات ہے؟ نہیں. دیکھو ناراض ہو گیا، دیکھو غمگین ہو گیا، تم نے اس کا چھین لیا، اس کی چیز اس کو دینا چاہیے نا؟ ہاں. تم اس سے بہتر ہو، تم ایسے نہیں ہو کہ دوسروں کی چیز چھینتے ہو، ایسے ہو تم نہیں، جاؤ دے دو اس کو، یہ اس کی چیز ہے. کیا ہم دوسروں کی چیز لیتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں دوں گا. دینا پڑے گا بیٹا، اس کی چیز ہے. کہ میں کیا کروں، تمہارے لیے دوسرا لائیں گے، تمہارے لیے دوسری چیز لائیں گے. اگر یہ تمہاری ہوتی تو ہم اس کو نہیں دیتے، کیونکہ تمہاری ہے، لیکن یہ کس کی ہے، اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے. آپ بچوں کو ایسا بنائیں کہ بچوں کو ایکسپلین کریں، ان کو ایموشنلی، بچے بہت ایموشنل ہوتے ہیں، تبھی تو ہم سے پہلے وہ روتے ہیں، ہر بات پہ روتے ہیں، گھبرا جاتے جلدی، خوش ہو جاتے ہیں جلدی، چاکلیٹ پہ خوش ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو لاکھوں روپے دیں گے تو خوش نہیں ہوں گے، چھوٹی چیز پہ خوش ہو جاتے ہیں، چھوٹی چیز پہ غمگین ہو جاتے ہیں، چھوٹی چیز پر غصہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چیز پر ڈر جاتے ہیں. بچوں کے جذبات بہت تیزی سے ان کے ابھر کے آتے ہیں، اور آپ اپنے ایموشن چھپا سکتے ہو، بچے نہیں، بچوں کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو بچے بہت نازک ہوتے ہیں، آپ ان کو ویسا بنائیں، ان کو سوچنے والا بنائیں. نہیں، وہ نہیں سوچ سکتے، آپ غلط سوچ رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں. ایک 3 سال کا بچہ بھی سوچتا ہے، وہ آپ سے آرگیو کرتا ہے، اس کی علامت ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے. वो सोच सकता है, तो उसको सोचने वाला बनाइए, लेकिन सोच को उसकी अच्छा रुख दीजिए, अखलाकी रुख दीजिए, ख्वाहिशात वाला नहीं, लज्जतों वाला नहीं, मनमानी वाला नहीं, उसूल वाला रुख दीजिए। उसको बताइए कि तुम डिसिप्लिन हो, उसको बताइए सही क्या है गलत क्या है, और डांट के नहीं, प्यार से बताइए उसको, डिसीजन उसको लेने दीजिए। ये भी एक तरीका है कि बच्चों को हम खुद फैसला करने वाला बनाएं। बात अवकात माँ बाप बच्चों के फैसले करते रहते हैं यहां तक कि जवान हो जाते हैं, बच्चों को डिसीजन मेकिंग आता ही नहीं, उनको छोड़ देते जिंदगी में, वो अपनी जिंदगी में फैसले नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए कि अब तक के अब्बू अम्मा ही मेरे फैसले करते थे। आप बच्चों को शुरू ही मरहले से, ये नहीं कि घर खरीदना कि नहीं खरीदना बच्चे से आप पूछ रहे, आप उनको ट्रेन कीजिए और उनको उनकी जिंदगी में जो अखलाक आप सिखाना चाहते हैं उनको उनका इंतखाब बनाइए, न कि आपका ठोंसा हुआ लुकमा। हाँ, आप लुकमा भी ठोंस दें निकलो इसको, ऐसा नहीं, आपको उसको खुद यानी समझा कर करवाना चाहिए। तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज है, और बच्चों में आमतौर से जुल्म होता है, बच्चे एक दूसरे पर जुल्म करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनकी अपनी चाहत प्रायोरिटाइज करते हैं, लोग अपनी चाहत को तरजीह देते हैं, मुझे चाहिए। आपको बताना चाहिए कि हर एक का हक है, लेकिन आपको उसको और एक दिन में नहीं होगा, कल तो समझाया था और आज दुलाई, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको आपको सिखाते 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 उसमें वो बात पैदा होगी, रिपीटिशन से उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठेगी, आपके बोलने से पहले उसको याद आएगा आप क्या बोलने वाले अब, तो वो उसके यानी उसकी उसके जहन में वो बैठ जाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलु, और ख्वाहिश की पैरवी न करो वरना तुम अदल इंसाफ से दूर हो जाओगे। इतनी जबरदस्त आयत है कुरान की, आयत वाकई कुरान में बहुत कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात बयान की जाती है। इंसान को अदल में अदल से फेरने वाली चीज क्या है? ख्वाहिश नफ्स, जज्बाती फैसले। अगर इंसान इल्म की बुनियाद पर फैसला करे तो उसके फैसले सही होते हैं, और जज्बात की बुनियाद पर फैसले करें वो फैसले अक्सर गलत होते हैं। जज्बात की बुनियाद पर किए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। फैसला किस बुनियाद पर होना चाहिए? इल्म की बुनियाद पर। मालूम है कि इल्म अगर मुकद्दम हो जिंदगी में चाहतों पर तो समाज में अदल इंसाफ आता है, घर में इंसाफ आता है। अगर फैसले जज्बात की बुनियाद पर नहीं मालूमात की बुनियाद पर हो तो घर में समाज में दुनिया में अदल इंसाफ आता है। इंसाफ कब मजरूह होता है, कब बर्बाद होता है? जब फैसले ख्वाहिशात और जज्बात की बुनियाद पर हो, न कि इल्म की बुनियाद पर। मालूमात की इल्म जिंदगी में बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वला इन तबअत अहवाअहुम بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير। سورة البقرة میں اللہ نے کہا اے نبی اگر علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ سرپرست, न कोई आपका कारसाज होगा और न आपका मददगार होगा, यानी अल्लाह के मुकाबले में आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर कब? वला इन तबअत अहवाअहुम बाद अल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, इल्म के आ जाने के बाद आप अगर उनकी अहवा हवा ख्वाहिश नफ्स, तो मालूम है कि दो चीजें हैं, एक है इल्म और दूसरे हैं हवा। ये दो चीजें हैं। इल्म की बुनियाद पर इंसान के फैसले सही होते हैं और ख्वाहिश की बुनियाद पर फैसले गलत होते हैं। हमारी अपनी जिंदगी का कमाल ये है, याद रखें इसको, यह आयत बहुत जबरदस्त है। ہماری زندگی کا، ہمارا اپنا اخلاقی کمال یہ ہے کہ ہم جب بھی فیصلہ کریں چاہت کی بنیاد پر نہ کریں، علم کی بنیاد پر کریں۔ ظاہر بات اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اگر علم نہیں ہے تو آپ کا فیصلہ خواہش کی بنیاد پر ہوگا، اگر علم نہیں ہے تو آپ کا فیصلہ خواہش کی بنیاد پر ہوگا۔ اس ضمن میں ایک بات مجھ کو یاد آئی، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ آدمی کا کلام یا تو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے یا خواہش کی بنیاد پر۔ اگر انسان کا کلام وحی کی بنیاد پر نہ ہو تو یقیناً وہ خواہش کی بنیاد پر ہوگا، اور خواہش جو ہوا جس کو کہتے ہیں یہ مذموم ہے، یہ بری چیز ہے۔ ہوا کو ہوا اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ انسان کو نیچے لے جاتی، ہوئی کے معنی نیچے ہوتے ہیں، نیچے جانا، تو ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خواہش پرست انسان کو اپنے ساتھ ہوا جہنم کی گہرائی میں نیچے لے جاتی ہے، اس لیے اس کو ہوا کہتے ہیں۔ یہوی بہا فی نار جہنم، جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یہوی ہوا۔ ابن قیم کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا۔ تمہارے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواہش کی بنیاد پر بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ دیکھیے ابن قیم کہتے ہیں کہ کلام جو ہے یا تو وحی کی بنیاد پر ہوگا یا تو خواہش کی بنیاد پر۔ جو بات انسان علم کی بنیاد پر نہیں کہے گا وہ یقیناً خواہش کی بنیاد پر ہوگی اور وہ بری بات ہوگی۔ لہذا انسان کا کلام علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس کے فیصلے علم کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ آپ علم دیجئے، فیصلے صحیح ہوں گے۔ تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ لوگوں میں عدل و انصاف کرنا چاہیے اور فیصلے خواہش کی بنیاد پر نہیں۔ جیسے دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اب آپ یہ دیکھیں میرا کون ہے، پرایا کون ہے، اپنا کون ہے، آپ اپنے کے حق میں فیصلہ دیں؟ نہیں، یہ خواہش کی بنیاد پر ہوا۔ آپ یہاں یہ دیکھیے غلطی کس کی ہے، وہ غلط ہے، حق کس کا ہے، اس کو دیا جائے۔ اس طرح سے فیصلے علم کی بنیاد پر خواہش اور جذبات سے مجرد ہو کر کرنے چاہیے، اس سے آزاد ہو کر کرنے چاہیے۔ اس کی تربیت آپ کو بچوں کو بھی دینا ہے، اور پہلے ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 25، خیانت کی بجائے امانت داری کا اہتمام۔ خیانت کیا ہے؟ کسی کے حق میں سے چپکے سے خود لے لینا، کسی کی چیز میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، لے لینا یا تبدیلی کرنا، خیانت ہے۔ جس کی چیز ہے بعین ہی اس کو پہنچانا، امانت ہے۔ اس میں تبدیلی تغیر استعمال کر کے اس کو خراب کر کے اس کو لے لینا یا اس کو پہنچانا لیکن تصرف کے ساتھ، خیانت ہے۔ یہ خیانت ہے، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، چاہے وہ خط کا معاملہ ہو۔ آپ نے کسی کا خط پڑھا، وہ بھی خیانت ہے، وہ بھی خیانت ہے، اس کی چیز کی پرائیویسی اس کی ہے۔ اب تو خط نہیں رہا، اب موبائل فون رہے اور بہت سارے میسیجز ہیں، خیانت ہے یہ کہ ایک انسان۔ اور اسی طرح سے کوئی انسان کسی کتاب کی عبارت نقل کرے اور اپنی طرف سے توڑ مروڑ کے نقل کرے، کسی کی بات نقل کریں اور اس میں اپنی طرف سے تصرف کر کے اس کے معنی بدل دے، یہ خیانت ہے۔ خیانت اللہ کی کتاب میں ہوتی ہے، اس کو چھپا لینا یہ بھی خیانت ہے۔ کہ ایک آدمی واقعی جو علم بیان کرنے کا تھا، جو کہ امانت تھی، اسی لیے انبیاء اپنی قوموں سے کیا کہتے تھے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا خیرخواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ تمہارا بھلا چاہتا ہوں اس لیے تم کو سمجھا رہا ہوں کہ غلط کام مت کرو، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، وہ امانت ہے، مجھے امانت پوری پوری ادا کرنا اس لیے بتا رہا ہوں، چاہے تم مجھ کو تکلیف دو مجھ کو بتانا پڑے گا، اس لیے کہ امانت ادا کرنا ضروری ہے۔ دعوت امانت کی ادائیگی، اس میں اپنی طرف سے ہم اللہ کی بات کو بدل کے بیان کریں، اس کی تشریح غلط کریں، حدیث کی تشریح غلط کریں، یا حدیث کو بدل دیں، یا فتویٰ غلط دیں، یہ سب خیانت میں آتا ہے۔ جو چیز جوں کی تم پہنچانی تھی اس کو بدل کے پہنچانا، بگاڑ کے پہنچانا یا نہیں پہنچانا، اس کا حق اس تک نہیں پہنچانا، یہ خیانت ہے۔ وہ علم میں بھی ہوتی ہے، مال میں بھی ہوتی ہے، اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو بچوں کو اس بات کی تربیت دی جائے کہ ہم لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ جیسے کسی بچوں کا دیکھو لے جاؤ یہ چیز فریج میں رکھ دو، اور یہ تمہارے چھوٹے بھائی کا ہے، وہ اسکول گیا ہے، آئے گا کھائے گا، تم نے کھایا نا، ہاں یہ لے جا کر رکھو فریج میں۔ اب وہ گیا راستے میں، دیکھا ایک چمچہ لیا اور تھوڑا سا اس میں سے خود بھی کھایا، آپ نے دیکھا، آپ نے بتایا دیکھو بیٹا تم نے کھائے کیا ہے، خیانت ہے یہ، مجھے اچھا لگتا ہے، ہاں لیکن تمہارا تھا یہ نہیں، بھائی کا تھا، وہ موجود نہیں ہے، تم نے اس کی چیز میں سے کھایا جو کہ تم رکھنا چاہیے تھا، اس کا ہے یہ، اس کی اجازت کے بغیر اس میں سے کھانا کیا ہے، خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ میں نے تم کو امانت سونپی تھی کہ تم کو جا کر رکھو کہا تھا، میں نے نہیں کہا کہ تم کھا سکتے ہو، تم نے بغیر پوچھے کھایا، اس کی چیز میں سے کھایا، میں نے سونپا تھا، تم نے جوں کا تو رکھنا چاہیے تھا اس کو، تم نے اس میں اپنی طرف سے تصرف کیا، یہ خیانت ہے، خیانت اچھی چیز نہیں ہے، یہ دھوکے کی فرع ہے۔ خیانت کیا ہے؟ دھوکا ہے، اور مومن دھوکا نہیں دیتا ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، دھوکا دینا اچھی بات نہیں ہے۔ تو خیانت کرنا اچھی بات نہیں، منافقین کی صفت ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت سونپی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ایمان والا خیانت نہیں کرتا ہے، اور جو خیانت کریں اس میں نفاق کی صفت ہے۔ منافقین بہت برے لوگ تھے۔ کون تھے منافقین؟ ظاہر میں مسلمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے۔ کتنے برے لوگ ہوں گے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، صحابہ کو دھوکہ دیتے تھے، اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو یہ برے لوگ تھے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ان لوگوں کی صفت ہے خیانت کرنا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر یہ صفت آئے؟ نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ منافقین کی صفت تمہارے اندر آئے؟ نہیں۔ تم کو نہیں کرنا چاہیے چیز، بچوں کو سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، خطاب اہل ایمان سے، ایمان یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہرگز خیانت نہ کرنا۔ اللہ سے خیانت نہ کی جائے، رسول سے خیانت نہ کی جائے، چاہے وہ عہد کو توڑ کے ہو کہ اللہ سے وعدہ کیا اور اس میں خیانت کر لی، اللہ سے وعدہ کیا لیکن پورا نہیں کیا، اللہ کی چیز ہے، اللہ کا دین ہے، اس دین میں خیانت کی، لوگوں کو دین پہنچانے میں خیانت کی، اللہ نے جو شریعت عائد کی ہے اس میں خیانت کی، حقوق میں خیانت کی۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو امانتیں تم کو سونپی گئی ہیں ان میں بھی خیانت مت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے خیانت مت کرو۔ ٹھیک ہے، غلطی سے انسان بھول کے اگر کوئی چیز دوسرے کی تھی اپنی سمجھا تو یہ گناہ نہیں ہے، اس کو خیانت نہیں کہا جائے گا، اس کو غلطی کہا جائے گا۔ لیکن جانتا ہے کہ یہ چیز دوسرے کی ہے اور اس تک پہنچانی ہے لیکن خود نے اس میں تصرف کیا، تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ تو خیانت بری چیز ہے، اس سے منع کیا جائے، ہم بھی بچیں، بچوں کو بھی بچائیں۔ نمبر 26، دوسروں سے کیا ہوا وعدہ و عہد نبھانا چاہیے۔ वादा जो भी करें उसको पूरा करना चाहिए, कसम जो भी खाएं पूरी करें, अहद जो भी करें उसको पूरा करें। अल्लाह ने फरमाया वो औफू बिल अहद इन अल अहद काना मसूला, अहद पूरा करो, अहद पूरा करो। एक मर्तबा अहद कर लिया कि आज से मैं ऐसा करूंगा, बराबर फजर की नमाज के लिए उठूंगा, तो फर्ज है, लेकिन छोटा बच्चा है, ठीक है, उस पर अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, 6 साल का है, अहद किया है तुमने, हाँ पूरा करना। बच्चों को तरबियत दी जाए इसकी, अब तो बच्चा है चलो नहीं भी किया तो चलता, नहीं, उसको तरबियत दीजिए आप, उसको मैन ऑफ प्रिंसिपल बनाइए आप, उस बच्ची को आप बाउसूल बच्ची बनाइए कि एक बार जो उसूल बनाए उसको फॉलो करती है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान बाउसूल हो, बाउसूल इंसान कामयाब होता है, और अगर दुनियावी सक्सेस उसको न भी मिले तो भी उसका बाउसूल होना कामयाबी अपनी जात में है। क्यों? बाउसूल इंसान के बाहर कितनी ही बेचैनी क्यों ना हो, उसके अंदर सुकून होता है, उसको मालूम ही होता है। आप देखिए इस बात को याद रखिए जो मैं बता रहा हूं अभी, एक इंसान बाहर कामयाब हो लेकिन अंदर जानता है मैंने गलत किया, लीजिए इससे ज्यादा बड़ी सजा उसके लिए क्या हो सकती है कि बाहर जीत गया हो, चीटिंग वीटिंग करके धोखेबाजी करके चक्कर मक्कर करके जीत गया, कामयाब हो गया हो, ओके, अंदर अंदर उसको मालूम है तूने गलत किया, तूने गलत किया, तू सही नहीं है, तू अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा तुझको नहीं करना चाहिए था। वो घर में आराम से बिस्तर पे लेटा है लेकिन उसको सजा चालू है, उसको अंदर से तकलीफ हो रही, क्यों? उसने उसूल तोड़ा। लेकिन एक आदमी उसने उसूलों का पाबंद रह के जो भी करना था किया, फेल हो गया, नाकाम हो गया, हार गया, नुकसान उसको हुआ, तकलीफ उसको भी होती है, लेकिन उसकी तकलीफ बाहर होती है, उस तकलीफ से उसकी शख्सियत उसकी निगाह में गिरती नहीं। इंसान के लिए बड़ी सजा ये नहीं कि बाहर शिकस्त हो, इंसान के लिए बड़ी सजा यह है कि उसके अंदर शिकस्त हो, वो अपनी निगाह में हारे हैं। इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं कि बेहतर यह कि आदमी अच्छा हारने वाला बने बुरा जीतने वाला बनने से, कि एक इंसान गलत करके कामयाब हो यह उसको सुकून नहीं देता है, सही करके बाद अवकात नाकाम भी हो जाता है तब भी अंदर से सुकून होता है, मैंने जितना करना चाहिए था किया, बस अपनी निगाह में गिरना बहुत बड़ी सजा है। लिहाजा बाउसूल होना जरूरी है, तो अहद को पूरा करना, अपनी जुबान पर जमे रहना एक बहुत बड़ी सिफत है जो इंसान को जिंदगी में कामयाब करती है, कि उसने एक बार बोल दिया का मतलब बोल दिया, उसने अहद कर लिया का मतलब कर लिया, वो करेगा। ये जो डिसिप्लिन है ये जिंदगी में आना बहुत बड़ी चीज है, उसूल का पाबंद होना। तो अल्लाह फरमाता वो औफू बिल अहद, अपने अहद को पूरा करो, इन्नल अहद काना मसूला, यकीनन तुमसे तुम्हारे अहद के बारे में पूछा जाएगा। यानी यहां पर यह बताया जा रहा है कि तुम जुबान से किसी को भी वादा कर लो, जुबान से कुछ भी, हाँ कसम खा लो, जुबान से कोई भी अहद कर लो, और तुम क्या समझते हो कि बोल दिया खत्म, कोई पूछने वाला नहीं का मतलब तुमको कोई पूछेगा नहीं। तुम वादा अहद बंदे से कर रहे हो लेकिन दरअसल ये वादा और अहद तुम्हारा अल्लाह से है। बंदे से अगर पूरा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा क्यों पूरा नहीं किया। लिहाजा वादा भी कर्ज की एक सूरत है, वादा भी क्या है, कर्ज की एक सूरत है जिसको पूरा करना जरूरी है। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वादों के बारे में, अहद के बारे में पूछेगा, इल्ला ये कि इंसान मजबूर हो जाए। एक आदमी मसलन कोई वादा कर ले और पूरा नहीं कर पाए, वो क्योंकि उसकी ताकत नहीं है। एक आदमी ने किसी के लिए कोई मदद करने का वादा कर दिया लेकिन खुद गरीब हो गया, अब वो नहीं कर सकता है, उससे पूछ नहीं होगी इसलिए कि वो इस्तेआत नहीं रखता है, लेकिन वादा किया और इस्तेआत है بنا عذر اگر وعدہ توڑتا ہے، عہد توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایک بہت ہی اخلاقی کمزوری ہے، اور یہ بھی منافقین کی صفات میں سے ہے، وہ جب وعدہ کریں پورا نہ کریں، اذا وعدہ اخلف، وعدہ کریں وعدہ توڑ دیں۔ علماء نے کہا مطلب یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی اس کے دل میں پورا نہ کرنے کا ارادہ ہو، وہ بس یوں ہی بول دے وعدہ کر لے لیکن پورا نہیں کرنا، اس کو معلوم ہے پورا نہیں کرنے والا ہوں بس یوں ہی کر رہا ہوں، دھوکا، یہ بھی دھوکا ہے۔ تو بچوں میں بچے وقتی طور پر وعدہ کر لیتے ہیں، ہاں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، ہاں ٹھیک ہے ایسا کروں گا، اگر آپ اس پر دھیان نہ دیں اور انہیں اس کی عادت ہو جائے تو بچے وعدہ توڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جو آپ سے وعدہ توڑ رہا ہے وہ اللہ سے بھی وعدہ توڑے گا، اس کے اندر یہ اہمیت بٹھائی جائے کہ بیٹا ایک بار جب بولے تو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ چیز کون سیکھتا ہے؟ بچہ سیکھتا ہے ماں باپ سے، ہاں پورا دن میں تم کو یہ دینے والا ہوں، کائے کا دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، بولتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اب آپ اپنا وعدہ توڑ رہے ہیں تو تربیت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ وعدہ توڑنے کی۔ بیٹا جاؤ ذرا یہ پڑوسی لے کر آؤ، نہیں جاتا میں، جاؤ میں تم کو آئس کریم کھلاؤں گا، جاؤ میں تم کو آئس کریم کھلاؤں گی۔ اب گیا بچہ لا کر دیا، لاؤ آئس کریم، نالائے کہیں کا جب بھی تھوڑا سا کام کیا فوراً مانگتا ہے، اس دن کھایا تھا نہیں آئس کریم، روز روز کھائے گا، اچھی بات ہے، میرے ساتھ دھوکا، اوکے میرا بھی ٹائم آئے گا۔ ہم بچوں کو وعدہ خلافی کی، عہد توڑنے کی، دھوکا دینے کی، کام بنا کے فرار ہونے کی تربیت دیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ آپ اپنی زبان کے پابند رہیں، آپ کے بچے بھی وہ اخلاق آپ سے سیکھیں گے۔ ماں باپ ایک بہت بڑی کتاب ہوتے ہیں بچوں کے لیے، ماں باپ ایک بہت بڑی درسگاہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بچے ان سے سیکھتے ہیں۔ لہذا آپ اپنے گھر کا ماحول ویسا بنائیے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یقیناً عہد کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ نمبر 27، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، سچائی ایمان کے اوصاف میں سے اور جھوٹ نفاق کے اوصاف میں سے۔ اذا حدث کذب، حدیث میں کیا ہے؟ منافق کیا کرتا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس کی باتوں میں اکثر اور معظم حصہ جھوٹ ہوتا ہے، عام طور سے جھوٹ بولتا ہے، کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی کبھی آپ جھوٹ بولیں تو چلے گا، جھوٹ حرام ہے، چاہے وہ مذاق میں ہو، بچوں سے مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ تو جھوٹ برائی ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اگر تم وصف میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم جزا میں بھی، مقام میں بھی، منزلت میں بھی، اجر میں بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اگر تم راستے میں سچوں کے ساتھ ہو گئے تو تم منزل میں بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ سچوں کے ساتھ، سچوں کے راستے پر چلو، جہاں سچے پہنچیں گے جس منزل پر، تم بھی ان کے ساتھ پہنچو گے، سچوں کے ساتھ رہو، اس وصف میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل حق کے ساتھ ہو جاؤ، سچائی حق، اہل باطل کے ساتھ نہیں، اہل سنت کے ساتھ ہو، اہل بدعت کے ساتھ نہیں، صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سچے کون ہیں؟ واقعی سچے جن کی زبان بھی سچی اور ان کا عمل ان کی زبان کی تصدیق کرنے والا، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں، جنہوں نے کہا کر دکھایا، اللہ کے دین کی نصرت کا وعدہ کیا پورا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کو نبی مانا، حق ادا کیا، اللہ کو اپنا رب اور معبود مانا، شرک سے نکل گئے، जिनकी जुबान के साथ साथ उनके दिलों में सच्चाई थी और उनके आमाल उनकी सच्चाई की तस्दीक करते थे, उनके करार की तस्दीक करते थे। सच्चाई, इंसान के अंदर सच्चाई होना बहुत बड़ी चीज है। सच बोलते बोलते एक इंसान अल्लाह ताला के नजदीक सिद्दीक लिख दिया जाता है। सच्चाई का, सिद्दीक का मकाम सिद्क की तकरार से होता है। एक आध मरतबा सच बोलने से आदमी सच्चा नहीं बन जाता, खुसूसन जबकि वो सच बोलना अपने मफाद के लिए हो। सच्चाई सांस की तरह इंसान के किरदार में होनी चाहिए, उससे वो कभी अपने आप को छुड़ाए नहीं, आजाद ना करे, हमेशा सच बोले। जब इंसान सच बोलता है तो उसके आमाल दुरुस्त होते हैं, उसका कल्ब दुरुस्त हो जाता है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अब देखिए अल्लाह क्या फरमा रहा है, ऐ मान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो। गोल घुमा के वो समझ रहा कुछ, हम बोल रहे कुछ, कंफ्यूज कर रहे हैं, अल्फाज का बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये पकड़ में ना आए, और हम कुछ बोल रहे हैं और हम लीगली सेफ हैं, पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ, बाज़ोकात इंसान ऐसे जुमले बोलता है जो कायदे से झूठ नहीं होते हैं लेकिन उनका नतीजा झूठ होता है, इसलिए कि सामने वाला समझ रहा कुछ और। गोल गोल बातें बोलना ये भी झूठ की शाख है। तो कहा कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात करो, साफ सीधी बात करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की सलाह करेगा। देखिए अल्लाह ताला ने बतौर जजा इसको जिक्र किया है कि तुम अगर साफ बात करोगे, सच्चाई की बात करोगे, सीधी बात करोगे, इफरात और तफरीद से, झूठ से पाक और गुलू से पाक तुम्हारा कलाम हो जाएगा। तुम्हारे कलाम में अगर सदाद आ जाए, सीधापन आ जाए, सीधी बात तुम्हारी हो, लाव लपेट उसमें ना हो, अगर साफ बात तुम्हारी हो, एकदम एकदम सच्ची बात, तो क्या होगा, हम तुम्हारे आमाल की सलाह करेंगे। मालूम हुआ कि जुबान दुरुस्त, आमाल दुरुस्त। एक झूठ कई झूठ को जन्म देता है। झूठ का खानदान बहुत बड़ा होता है लेकिन जल्दी मर जाता है। हाँ, झूठ लंगड़े चोर की तरह है, लंगड़े चोर की तरह है, ज्यादा दूर तक भाग नहीं जा सकता, हो पकड़ा जाता, आज नहीं तो कल झूठ पकड़ा जाता है। क्या फायदा, इज्जत जाती इंसान की, झूठ नहीं बोले आदमी, उससे अच्छा खामोश रहना है, उससे अच्छा खामोश रहना है। तो झूठ एक बुराई है, बच्चों में झूठ बहुत होता है। बाज़ लोग कहते नहीं बच्चे मन के सच्चे, ऐसा नहीं होता है, बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। इसीलिए उलमा ने बच्चों की रिवायत और गवाही का एतमाद नहीं किया है। क्यों, इसलिए कि उनको झूठ की बुराई मालूम नहीं। बाज़ लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारों में जब झगड़े होते हैं, देखो बच्चा बोल रहा हो, बच्चे झूठ नहीं बोलते। अच्छा, बच्चों से ज्यादा झूठ कौन बोलता है भाई, बहुत झूठ बोलते हैं बच्चे, इसलिए कि उनके पास झूठ के नुकसानात उनको मालूम नहीं है, दुनियावी उखरवी। उनके सामने अपने मकसूद को हासिल करना होता है, इसलिए झूठ बोल देते हैं। सच से मिले तो ठीक, नहीं तो झूठ से, डर की वजह से झूठ बोलते हैं। स्कूल में छुट्टी के बाद खेलता रहा, अब आपने डांट के पूछ लिया लेट क्यों हुआ, झूठ, एक्स्ट्रा क्लास था, एक्स्ट्रा क्लास था, फुला जगह जा रहा है खेलने के लिए, आपने कहां जा रहा है, शरीफ दोस्त के घर पे, ऐसा नाम जो शरीफ, ठीक है जाओ, जाना वहां नहीं, मंजिल कहीं और है, झूठ, अपने मतलूब को हासिल करने के लिए या किसी नुकसान के खौफ से, बड़ा छोटे सब झूठ बोलते हैं। इससे ज्यादा डर अल्लाह का होना चाहिए, इससे ज्यादा मतलूब अल्लाह की रिजा होनी चाहिए कि मैंने अगर झूठ कहा अल्लाह के हाथ से मेरा मकाम गिर जाएगा। झूठे अल्लाह को पसंद नहीं है। ومن اصدق من الله قیلا، اللہ سے بات کا سچا اور کون ہو سکتا ہے، اللہ سچ بولتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین، سچے امانت دار. جھوٹ انسان کا اعتماد ختم کر دیتا ہے، بھروسہ ختم کر دیتا ہے. بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹا جھوٹ نفاق کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ الصادق الامین. مشرکین بھی مانتے تھے کہ نہیں، ہاں اگر آپ جھوٹ بولنے والے ہوتے نعوذ باللہ تو آپ کی رسالت نبوت پہ کوئی بھروسہ کرتا نہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا، پہلی مرتبہ جب آپ نے اعلان کیا اپنی نبوت کا تو آپ نے قبیلوں کو جمع کیا، آواز دے دے کر ان کو بلایا، نام لے لے کر ان کو پکارا، سب جمع ہوئے تو آپ نے کہا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے ابھی تیار ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ لوگوں نے کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں، آپ سے جب بھی ہم نے کوئی بات سنی ہے وہ سچ سچ نکلی ہے، آپ کے بارے میں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ سچ بولتے ہو، تو اگر آپ یہ بات بولو گے تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے، کیوں؟ آپ سچے ہو. انسان کو سچا ثابت ہونے کے لیے ہزاروں سچ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹا ثابت ہونے کے لیے ایک جھوٹ کافی ہو جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو جھوٹ سے بچائے، اپنے کردار کی فجاز ڈوبنے کے لیے کتنے سراغ لگتے ہیں، ایک سراغ میں رات ہو جال ڈوب جاتا ہے. لہذا ہم خود بھی سچ بولیں. بچوں کے آپ گھر میں فون کر رہا باپ، آفس سے فون آیا، صاحب میں ابھی چوک میں ہوں پہنچ رہا ہوں. بچہ ہوم ورک کرتے کرتے اوپر نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہے، ابو کون سی چوک میں ہیں، ہاں ابھی بس گاڑی پہ ہوں اور ٹریفک جام ہے، اب پہنچ رہا ہوں صاحب، پہنچ رہا ہوں پہنچ رہا ہوں. بیٹا دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ ٹریفک تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ابو کون سے ٹریفک کی بات کر، اچھا جھوٹ بول رہے کہ ہاں ماشاء اللہ. جھوٹ بول سکتے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو ابو نہیں بولتے، مجبوری میں بول سکتے ہیں. دیکھیے ابا کی مجبوری ہوگی، مجھ کو منع کرتے ہیں تھوڑی نہ بولیں گے، لیکن ایسی سچویشن میں بول سکتے ہیں. بچہ نہیں سیکھے گا، رشتے داروں سے ان سے ان سے ہم بات کر رہے ہیں. جھوٹ ہماری زندگی میں جب ہوگا بچوں کی زندگی میں آئے گا، تو جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ بہت بری چیز ہے، سچائی بہت اعلیٰ اور عمدہ چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے. انسان کی شخصیت کا اعتماد سچائی سے قائم ہوتا ہے. دوسری کمزوریاں انسان میں ہو سکتی ہیں، خصوصاً دعوت کے میدان میں، خصوصاً تعلیم کے میدان میں. طالب علم کا آپ پر اعتماد اگر نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ صحیح بات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، کسی پر بھی، کسی عالم پر جھوٹ نہیں بولتے، اللہ پر، رسول پر، تفسیر یا حدیث کی تشریح، اگر آپ کے بارے میں اعتماد ختم ہو جائے یا کچھ بھی بولتے ہیں چیک کیے تو نہیں نکلتا ایسا، اگر آپ کا اعتماد ختم ہو جائے تو آپ کی بات کی کیا قیمت ہے، آپ کی کیا قیمت ہے؟ غور کریں. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ شیخ البانی کا فتویٰ ہے. آپ چیک کیے نہیں ہے، اس کو بھی معلوم ہے نہیں ہے، لیکن جان بچانے کے لیے بول دیا. اس کے اجتہاد کو کسی اور امام کا، بڑی شخصیت کا نام لے کے اس کا فتویٰ بتا دیا، ہے تو نہیں ایسا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اعتماد ختم ہوتا ہے. یاد رکھیں اس کو، بچے ہیں، بڑے ہیں، آپ استاد ہیں، دعوت کے میدان میں ہیں، یا آپ ٹیچر ہیں کہیں، یا خاندان میں گفتگو آپ کر رہے ہیں، اعتماد ضروری ہے. سچ سچ زندگی میں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو، کیونکہ جھوٹوں کے ساتھ جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے. گالی دینے والوں کے ساتھ رہے گا گالیوں کی عادت پڑے گی، جھوٹوں کے ساتھ رہے گا تو سچائی کی عظمت کم ہو کہ جھوٹ کی عباہت اس کے ذہن میں آ جائے گی کہ جھوٹ چلتا ہے. اسی لیے آج آپ کتنے تاجروں کو دیکھیں گے، جب مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں، بولے بغیر تجارت نہیں چلتی ہے، تو بولتے بھائی اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولنے والا بن جاتا ہے. لیکن جھوٹ تجارت کو بڑھاتا ہے اور برکت کو مٹاتا ہے، تجارت کو بڑھاتا ہے اور برکت کو مٹاتا ہے. اصل نفع کثرت میں نہیں برکت میں ہے، اصل منفعت جو ہوتی ہے وہ کثرت میں نہیں ہے یعنی اس کی برکت میں ہوتی ہے، اصل برکت ہے. تو یہ 27 نمبر کی بات ہم نے دیکھی اس عنوان کے تحت. نمبر 28، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. اس میں اتنا یاد رکھیں کہ بچوں کو اتنا نہ ڈرائیں جہنم سے کہ رات کو ڈر کے اٹھنے لگے. ہاں یہ بھی بات، چھوٹے بچے خاص طور سے، اب بڑے بچوں کو آپ ڈرائیں لیکن چھوٹے بچے ان کو جہنم ہے، اور ذرا ذرا سی بات کہ اللہ تو اس کو جہنم میں ڈالے گا، وہاں آگ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور یہ رات کو ڈر ڈر کے اٹھ رہا، آگ کی بھی نیند خراب کر رہا یا بستر میں پیشاب کر دے رہا. تو ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ کتنا ان کو ڈرایا جائے. جہنم ان کو بتائی جائے کہ وہ سزا کی جگہ ہے، اس میں آگ ہے، لیکن یہ بھی بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اس میں نہیں ڈالتا ہے، بہت برے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈالتا ہے. ورنہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ دیکھ اللہ جہنم میں ڈالے گا، جا بازار سے سودا لے کر آ، نہیں سنے گا ماں باپ کی، اللہ جہنم میں ڈالے گا. اب بچے کو چھوٹی چھوٹی بات پر آپ ڈرانے لگے یہ بے وقوفی ہے، آپ اس کو اللہ سے متنفر کر رہے ہیں. یہ کیسا اللہ ہے جو ہر بات میں جہنم میں ڈالتا ہے؟ اس کے دل میں بات آئے گی. جہنم کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، جہنم کو ایسا کھیل نہیں بنانا چاہیے کہ ہر چیز پر آپ اس کو ڈرانا شروع کر دیں. اس سے اس کی عظمت، اس کی سنجیدگی، اس کی یعنی سیریسنس باقی رہنا چاہیے، اس کو کھیل نہیں بنانا چاہیے کہ ہر چیز پر آپ جہنم جہنم بولنے لگے. یہ بتایا جائے کہ انسان اگر زندگی برباد کر دے تو جہنم میں جائے گا، اور اگر توبہ کر لے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے جہنم سے بچنے کے لیے. ہمارے پاس موقع ہے جہنم سے بچنے کا. جیسے زلزلہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم باہر بھاگتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں کیونکہ گھر ڈھہ سکتے ہیں اور ہم اس کے نیچے دب کے مر سکتے ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بچنے کی فکر کرتے ہیں. اسی طرح سے آگ لگ جائے بھاگیں گے، باہر نکلیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے. جہنم کی آگ بھی ایسی ہے کہ اگر ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں تو بچ سکتے ہیں، بچنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اسی کی طرف دوڑیں گے، گناہوں میں پڑیں گے، تو گناہ کے راستے سے انسان جہنم میں جاتا ہے، نیکیوں کے راستے سے انسان جنت میں جاتا ہے. ہر انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ ہر ایک کو جہنم میں ڈال دے. اللہ اسی کو جہنم میں ڈالتا ہے جو اللہ کی بات مانتا نہیں ہے اور ضد پر اڑا رہتا ہے اور گناہ جانتے بوجھتے کرتا ہے، توبہ کا موقع پھر بھی توبہ نہیں کرتا ہے، سب جان کے عمل برائی کا عمل کرتا ہے، تو اللہ جہنم میں ڈالتا ہے. تو آخرت کی تیاری کی فکر اس کو دلائی جائے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بتایا جائے کہ دنیا اصل نہیں ہے، دنیا اصل نہیں ہے، دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہوگی، ایک دن ہم کو بھی موت آئے گی، سب کو موت آئے گی. دیکھو فلاں ان کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، بزرگ تھے وہ، اور ہم بھی ایک بار جانے والے ہیں. کہاں جاتے مرنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ سب کی روحوں کو جمع کر لیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ان کو برزخ میں رکھتا ہے، روک کے رکھتا ہے. پھر اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا، اور انسان نے دنیا میں جیسے بھی عمل کیے ہیں ان کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. اگر انسان کی نیکیاں غالب آئیں جنت میں جائے گا، اگر گناہ غالب آئے جہنم میں جائے گا. اور یہ ڈر ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے بھی اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، اللہ ناراض ہو کے. اور یہ بھی امید ہے کہ کسی نیکی سے خوش ہو کے اللہ سارے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کفر کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نفاق کو معاف نہیں کرتا ہے. یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہے. لہذا اللہ کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، رسول کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بات پر شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ یقین کرنا چاہیے. منافقین شک والے لوگ تھے، ان کو یقین نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. اللہ اور اس کے رسول کی بات پر شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر، رسول کے وعدوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اللہ کی خبروں پر یقین کرنا چاہیے. اللہ کے دین میں کامیابی ہے اس پر یقین کرنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے. شک منافقین کی صفت ہے، مؤمنین کی نہیں. اگر ہم نے ایمان کی حفاظت کی، نیک عمل کرتے رہے، سنت پر چلتے رہے، توحید کا اہتمام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ. تو یہ امید ان کو دکھائی جائے, لیکن یہ بتایا جائے کہ دنیا اصل نہیں ہے. دنیا 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 دنیا, ہم بچوں کو بیٹا کیسے کامیاب ہوگا تو, کیسے کامیاب ہوگا تو, ہماری کامیابی کہاں تک ہے؟ انجینئر ڈاکٹر دنیا میں کچھ نہ کچھ بننے کے اعتبار سے ہے. ہم بچوں کے سامنے آخرت کی کامیابی کی بات کتنی کرتے ہیں, بیٹا آخرت کی بھی تو کامیابی ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں لیکن اچھے انسان ہوتے ہیں, اصل آخرت ہے. دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہیے, دنیا میں بھی ترقی کرنا چاہیے, لیکن صرف دنیا نہیں, دین بھی. دین کے بغیر آخرت کی کامیابی نہیں, وہ اس سے بڑی کامیابی ہے, اس کے لیے دین ضروری ہے. دنیا میں دین بھی ہونا چاہیے اور دنیاوی ترقی بھی کرے آدمی. تو بچوں کو آخرت سے کاٹ کے آپ دنیا دار نہ بنائیں. بہت سے ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں کو دین سکھائیے, ابھی پڑھ رہا ہے, ابھی پانچویں میں ہے, ابھی ساتویں میں ہے, ابھی آٹھویں میں ہے, ابھی دسویں میں ہے, ابھی تو بارہویں میں, ابھی ابھی میڈیکل کی پڑھائی چل رہی ہے اس کی, ٹھیک, ابھی بھاگ کے گیا گھر چھوڑ کے. ہاں آپ اتنا انتظار کرتے ہیں, آپ دنیا بھر کی پڑھائی کی استعداد اس میں مانتے ہیں. نیوٹن آئنسٹائن سب کو سمجھ سکتا ہے, وہ دین کو نہیں سمجھ سکتا. اس سب کی اتنی ساری پڑھائی کے لیے اس کے پاس وقت ہے, اس کے لیے دین کے لیے وقت نہیں اس کے پاس. دین ایسا دیمک ہے کہ جو دنیا کو برباد کر دے گا, دینی تعلیم اس کے ذہن میں نہیں آئے گی. کیوں نہیں, 15 سبجیکٹ وہ پڑھ رہا ہے, ایک سبجیکٹ دینیات نہیں پڑھ سکتا ہو. بہت سارے ماں باپ کے دلوں میں چور ہوتا ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی سے بچے کو دین پہ لگا دیں گے وہ دیندار ہو جائے گا, دنیا کا نقصان ہو جائے گا, پڑھائی کا نقصان ہو جائے گا. اگر وہ دیندار بنتا ہے اور پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے تب بھی, فرض کر لیجیے ایسا ہوتا ہے, تب بھی کیا یہ ناکامی ہے؟ اگر وہ دنیا میں ناکام ہو لیکن دیندار ہو, آپ کے بڑھاپے میں آپ کی لاٹھی بنے گا, تھوڑا کمائے گا لیکن اس میں سے آپ کا بھی خیال رکھے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو دنیا دار بنا دیا, دین نہیں دیا, تو اس کی نگاہ میں آپ پیوند کی طرح ہوں گے, اس کی نگاہ میں آپ بوجھ ہوں گے. آپ اس کو دیندار بنائیے. بچوں کو شروع سے دین کی تعلیم, نو کمپرومائز. اچھا خالی قرآن پڑھتی ہے بچی ہماری, قرآن ہو گیا اس کا رشتہ آنے کے لیے بھی قرآن پڑھا رہے اس کو, ہاں قرآن پڑھ بیٹا نہیں تو رشتہ کیسا آئے گا؟ پہلے آئیں گے رشتے دیکھنے کے لیے تو قرآن سنیں گے تیرا. ہم نے قرآن پڑھایا اس کو, قرآن پڑھی ہوئی ہے. بہت سارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, دینداری کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ایک مرتبہ ختم ہوا ہے, قرآن پڑھنا آتا ہے. دین سکھائیے اس کو, قرآن کی آیات کے معنی, جو بنیادی باتیں جیسے ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں اس کو معلوم ہو, زندگی کے کچھ اصول معلوم ہو. یہ قرآن میں, یہ حدیث میں ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, کھانے کی دعا, پینے کی دعا, جاگنے سونے کی دعا, اس کو معلوم ہو. پاکی طہارت مسائل اس کو معلوم ہو, نماز عبادات روزے سب اس کو معلوم ہو, جو اس کی زندگی میں اس کے لیے ضروری ہے, حلال و حرام اس کو معلوم ہو, آخرت کی فکر اس کے دل میں ہو. بچوں کو بتایا جائے بیٹے آخرت کے لیے جینا چاہیے. سارے نبی آ کے آخرت کی کامیابی کے لیے بتاتے, کیسے کامیاب ہوں گے؟ دین پہ چلو کامیاب, دین پہ چلیں گے کامیاب ہوں گے. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ نہیں کہا اے ایمان والو تمہارے پاس ایمان آ گیا اب تم بے فکر ہو جاؤ. ایمان ہے نا تمہارے پاس, اب کاہے کی فکر؟ اب تو زیادہ فکر چاہیے, اس لیے کہ چور خالی جیب والے کے پیچھے نہیں لگتا ہے, جس کی جیب میں پیسہ اس کے پیچھے لگتا ہے. اب تو شیطان پیچھے لگے گا تمہارے, کیونکہ تمہارے پاس ایمان ہے. جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ تو ویسے بھی برباد ہے. ڈرو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, بچو اپنے ایمان کو ضائع کرنے سے, برائیوں سے, جو ایمان کے لیے دیمک بن جاتے ہیں, ایمان کو کھوکھلا کرتے ہیں گناہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے. کون سا کل؟ کل والا کل نہیں, اصلی کل جو مرنے کے بعد آنے والا ہے, آخرت. وہ دیکھ لے کہ آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، وہ دیکھ لے کہ وہ کیا اعمال کر رہا ہے جو آخرت میں جمع ہو رہے ہیں، وہ کیا نیکیاں کر رہا ہے جو آخرت میں جانے والی اس کے کام آئیں گی، نیکی کرنے والا بنایا جائے۔ دنیا کھو کے آخرت پانا، بچوں کو عادت ڈالی، اس کی پاکٹ منی اس کے پاس ہے، راستے سے آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں، آپ بتاؤ بیٹا تمہارے پاس وہ تھے نا، پیسے تھے نا؟ ہاں، دیکھو سامنے فقیر ہے، واقعی محتاج دکھتا ہے، دو، تمہاری مرضی، چاہو تو دو، آخرت میں تم کو اس کا بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ بچہ جا کے دے رہا ہے، جا کے آیا دیکھے، ماشاءاللہ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے، یہ پیسے تمہارے جمع ہوئے آخرت کے لیے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تم کو کیا دے گا معلوم نہیں، بہت بڑی چیز اللہ دے گا۔ بچوں کو آخرت میں نیکیاں جمع کرنے کی تربیت دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن کی تلاوت، نمازیں، یہ اعمال ہیں، ان کو بتائیں، دیکھو جو بھی تم کرتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو یہ آخرت میں جمع ہو جاتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تربیت ان کو دیں آپ کہ آخرت کی تیاری وہ کریں۔ نمبر 29، زمین میں فساد پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ یہاں یہ بتایا جائے کہ اسلام بگاڑ نہیں سکھاتا ہے، فساد نہیں سکھاتا ہے، ظلم و زیادتی نہیں سکھاتا ہے، اسلام ٹیررزم والا دین نہیں ہے، اسلام لوگوں کی جان و مال کا نقصان نہیں سکھاتا ہے، بلکہ اسلام دین امن ہے، اور ہم کو بھی اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں بگاڑ اور فساد نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ عقیدے کا فساد فساد ہے، اخلاق کا فساد فساد ہے، اللہ کے اوامر و نواہی کے سلسلے میں فساد فساد ہے، بگاڑ 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 کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، عقیدہ، اخلاق، آداب، عبادات، منہج، بگاڑ نہیں، جان و مال کا بگاڑ، فساد، نقصان، تباہی۔ اللہ فرماتا ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد یعنی بگاڑ کی چاہت نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، اس لیے کہ اللہ تعالی فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو فساد پیدا کریں، جان مال کا نقصان کریں لوگوں کی، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو فساد پیدا کریں، لوگوں کے درمیان جھگڑے لگائیں، یہ بھی تو فساد ہے، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو بندے کو اللہ سے توڑ کر بتوں کی عبادت میں، قبروں کی عبادت میں لگائیں، یہ عقیدے کا فساد ہے، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو رسول سے توڑ کر اس کو شخصیات میں، سماج میں اس کو جھونک دیں، ان کے پیچھے چلو جیسے لوگ کرنے کرو، یہ منہج کا بگاڑ ہے، یہ منہج کا فساد ہے۔ بتایا جائے کہ ہر قسم کا بگاڑ ہوتا ہے، اللہ کو بگاڑ پسند نہیں، پھر صحیح کیا ہے، اصلاح کیا ہے، اصلاح کیا ہے، اصلاح وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، جو اللہ نے دین دیا ہے، جو اللہ نے اصول دیے ہیں، جو اللہ نے عقائد دیے ہیں، وہ اصلاح ہے، وہ صحیح ہے، سدھار اس میں ہے، بگاڑ اس سے ہٹنے میں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد کی چاہت بھی مت کر، فساد پیدا کرنا اس سے برا ہے، اللہ نے کس مرحلے میں روک دیا، قلب کے مرحلے میں، تیرے دل میں چاہت بھی نہیں ہونا چاہیے زمین میں فساد پیدا کرنے کی، کیونکہ دل میں چاہت ہوگی تو زمین میں وہ آئے گا، ذہن میں ہوگا تو زبان پر آئے گا، عمل میں آئے گا، فساد کی چاہت مت کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، مار پیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں فساد ہیں، توڑ پھوڑ کرنا سب فساد ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 30، اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہیے، اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا، اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مدد کہا، کیوں؟ اس کے بدلے میں اللہ مدد کرے گا. جسے اللہ نے صدقات کو کیا کہا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھا قرض کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے عطا کرے لوٹائے, اس کو اللہ نے قرض کہا تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ قرض لینے کا محتاج ہے؟ نہیں, اللہ نے قرض اس کو اس لیے کہا کہ قرض لوٹانا ضروری ہوتا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ تم دے کے چیز چلی گئی, بلکہ اللہ تم کو یقیناً لوٹائے گا, اس کو قرض کی طرح سمجھو کہ جو واپس ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تشریف کے طور پر اکراماً اس کو قرض کہا اور واپس ملنے کے وعدے کے ساتھ اس کو قرض قرار دیا, واپس ملے گا تم کو, ضائع نہیں ہوگا, ون وے نہیں ہے, ریٹرن اس کا ہے. تو اللہ کے دین کی مدد, اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں, لیکن اللہ کے دین کی تو مدد کرے گا تو تو اللہ تعالی کی مدد کا حقدار بنے گا. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ کسی انسان کو اللہ نے علم دیا ہے, وہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں دین کو لائے, باطل افکار اسلام کے خلاف حملوں کا جواب دے, اہل بدعات جو سنت کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں ان کی تردید کرے. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے, لوگوں کو صحیح عقیدہ سکھائے, لوگوں کو سنت سکھائے, ٹھیک ہے, تردید نہیں کر سکتا لیکن صحیح بات تو سکھا سکتا ہے, فتوے نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اتنا علم نہیں ہے, لیکن موٹی موٹی باتیں جو اس کو معلوم ہے بتا سکتا ہے, جتنا معلوم ہے بتائے. ضروری نہیں کہ لیکچرر اور اسپیکر بن کے ہی کرے. ہمارے اندر جلدی وہ شوق آ جاتا ہے میں لیکچر دینا چاہتا ہوں. آپ اپنے دائرے میں جسے گھر والوں سے بات کرتے ہیں, پاس پڑوس کے لوگوں سے, رشتہ داروں سے, آنے والے مہمانوں سے, آپ کسی کے مہمان بن کر گئے, شادی بیاہ میں ملے, آپ وہاں بات کرتے ہیں, آپ ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں, دین کی بھی بات کیجیے. اس کے لیے آپ کے لیے مائک ہونا ضروری نہیں, اسٹیج ہونا ضروری نہیں, آپ کو لیکچر دینا ضروری نہیں. اگر آپ کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے اور آپ کو اہل علم کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہے, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے تھوڑا علم زیادہ لگتا ہے. اس کے لیے علم زیادہ لگتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ شہرت زوال لاتی ہے. ادھورے علم کے ساتھ شہرت زوال کی طرف, ایک کھائی کی طرف راستہ ہے, کیونکہ چار دن کی عزت ملتی ہے, اس کے بعد جواب غلط ہوتے ہیں, بے عزت ہو جاتا ہے انسان, وہ اپنا دشمن آپ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں, یعنی آدمی انگور بننے سے پہلے کشمش نہیں بننا چاہیے. ہاں, تو ایک انسان کو مطلب پھل پکنے سے پہلے وہ پیڑ سے جدا نہ ہو, اس میں کھٹاس اور کڑواپن ہوگا. آپ علم لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں, پھل پک جائے گا تو اپنے آپ پیڑ سے جدا ہوگا, وہ خود مستقل ہوگا, خود اس میں بیج آ جائے گا, خود دوسروں کے لیے وہ ذریعہ بن جائے گا. تو جلدی بھی نہ ہو, لیکن سیکھے, اور جتنا سیکھا ہے لوگوں کے سامنے بیان کریں, جو اس کا دائرہ ہے. جو ضروری نہیں کہ آپ علامہ ہو تو ہی دین کی بات کر سکتے ہیں, آپ کے پاس جتنا علم ہے آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں, آپ کے لیے بھی خیر اور نجات کا سبب ہے, یہ بھی دین کی مدد ہے. آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے, آپ قرآن پاس پڑوس کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, نہیں کم سے کم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یہ بھی دین کی مدد ہے, کیونکہ آپ اگلی نسل کو قرآن دے کے جا رہے ہیں. قرآن کی حفاظت میں آپ بھی شریک ہیں, اسباب کے دائرے میں آپ دین کی مدد. آپ کے پاس, آپ کو نالج اتنا نہیں, بولنے میں نہیں آتا آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس مال ہے, آپ اہل علم کی مدد کریں, دعوت کے کاز میں مدد کریں, مساجد کی تعمیر میں, مدارس کی تعمیر میں, کتابوں کے چھپنے میں, اور اسی طرح سے بہت ساری دین کی خدمات ہیں ان میں آپ پیسہ لگائیں, یہ بھی دین کی مدد ہے. آپ کا اثر ہے, آپ کے تعلقات اوپر تک ہیں, لوگوں سے ہیں, آپ اپنے تعلقات کا استعمال کر کے دین کے لیے راستہ بنائیں, یہ بھی دین کی مدد ہے. آپ علماء کا دفاع کیجئے, اہل حق کا دفاع کیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیجئے, یہ بھی دین کی مدد ہے. اہل حق کا دفاع کرنا بھی دین کی مدد ہے. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی علمی خطا کو بھی زبردستی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں, یہ ان کا دفاع نہیں ہے, حق کی مخالفت ہے. ہاں, لیکن اہل علم کی خطا پر اگر ان کی شخصیت کو مجروح کیا جائے, ان کا دفاع کرنا یہ بھی واجب ہے, اس پر جس میں یہ استطاعت ہے. دین کی مدد کرنا, اپنے سے باہر سوچنا، اللہ کے دین کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، ایک کاز کے لیے جینا۔ فقیر آدمی جس کے پاس زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، فقیر آدمی، مسکین ہے وہ، محتاج ہے وہ، کم تر ہے وہ، واقعی انسان وہ ہے جس کے پاس جینے کے لیے مقصد ہے۔ پھر کسی کا مقصد گھٹیا ہوتا ہے تو وہ واپس پھر وہ گھٹیا ہو جاتا ہے، کسی کا مقصد اگر اعلیٰ ہے تو وہ انسان بھی اعلیٰ ہے، انسان کا مقصد اس کو قیمتی بناتا ہے۔ آپ اللہ کے دین کی اشاعت کو، حفاظت کو، مدافعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ اللہ کے دین کے لیے ہم جیے، ہمارا مقصد، ہمارا گھر اجڑ جائے، ہماری تجارتیں برباد ہو جائیں، ہمارا آرام خراب ہو، ہماری معاش خراب ہو، لیکن ہماری معاد خراب نہ ہو، اللہ کا دین پروان چڑھے، اللہ کا دین کامیاب ہو، غالب ہو، لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین آئے، شرک مٹے، توحید آئے، کفر مٹے، ایمان آئے، بدعات مٹے، سنت آئے، فسق و فجور کا خاتمہ ہو، صالحیت سماج میں آئے، ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جہاں بھی آدمی ہو وہاں وہ اپنے ٹچ سے ماحول صحیح کرے، جس پر آپ ہاتھ رکھیں اس کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، جہاں آپ جائیں وہاں خیر لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے ذہن میں ہمیشہ دین دین دین، اللہ کا دین، اللہ کا دین، اللہ کا دین عام ہو جائے، اسلام اسلام۔ اپنے سے بڑی چیز کے لیے جینا انسان کو قیمتی بناتا ہے، اپنے سے کمتر چیز کے لیے جینا انسان کو کمتر اور گھٹیا بناتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کے سکون کا ذریعہ کیا ہے، وہ اپنے سے بڑی چیز کے لیے جیے، اپنے سے چھوٹی چیز کے لیے جینا اس کو کمتر بناتا ہے، اس کا مورائل ڈاؤن کرتا ہے، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا جتنا ورتھ ہے، جتنی میری قیمت ہے، میں اس سے کمتر کے لیے جی رہا ہوں۔ لیکن اپنے سے بڑی چیز کے لیے جب آدمی جیتا ہے تو اس کے اندر پانے کا احساس ہوتا ہے، اس کے اندر سکون آتا ہے، فلفلمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اچیومنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو سیٹسفیکشن کہتے ہیں، آپ اندرونی سکون اس کو ملتا ہے کہ میں اپنے سے اعلیٰ چیز کے لیے جی رہا ہوں۔ تو ہمارے بچوں میں یہ مزاج بنا ہے، بیٹا دین سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کا دین دنیا میں آئے، لوگوں کی زندگیوں میں آئے، اس کے لیے ہم کو جینا چاہیے۔ قرآن کی حفاظت، سنت کی حفاظت، دین کی حفاظت، اللہ رب العالمین کی توحید کی حفاظت، سنت کی حفاظت، صحابہ کے مقام کی حفاظت، اہل علم کے مقام کی حفاظت، ہم کو اس کے لیے جینا چاہیے۔ اہل باطل غالب نہ آئیں فکری اعتبار سے، ہم سیاسی اعتبار سے تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کوئی ریولوشن لانا نہیں ہم کو، وہ ان لوگوں کا کام ہے جو سیاست کا علم رکھتے ہیں اور اتنی طاقت ان کے پاس ہے کہ وہ لوگ جب ایسے حالات بنے تو اسلامی قوانین کو لائیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ میں دعوت ہے، ہمارے ہاتھ میں تعلیم ہے، ہمارے ہاتھ میں لوگوں کو دین سکھانا ہے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ راستوں پہ نکل کے ہم لوگ دین غالب کرنے کے لیے ریولیوشن لائے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، نعرے لگائیں ہائے ہائے ہم، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ آج یہ رسم بن چکا ہے، یہ سیاسی اپنے آپ کو سیاست میں لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کا ذریعہ بنا ہے، ہم سب کی نیتوں پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں، بعض لوگ مخلص ہیں اپنی جگہ، لیکن آج بہت آسان ہو گیا کہ کچھ بننا ہے، سیاست میں آنا ہے تو اس طرح کا کام کرتے رہو اور کچھ سالوں کے بعد الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ۔ اتنا گرا پڑا مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دین کو اپنے لیے روٹی سیکنے کے لیے توے کی طرح استعمال کرے، اتنا کمتر انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے دائرے میں کام کریں، کیا کام کریں؟ ہم علمی سطح پر بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کریں، دعوت دیں، جو حکام ہیں، جو لوگ واقعی اس درجے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ اس طرح سے دین کو نافذ کر سکتے ہیں اور سماج میں لا سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کی حکومت میں دین کو لائیں، ہم اپنے گھر میں دین کو لائیں، جہاں ہماری حکومت ہے، جہاں ہماری چلتی ہے، وہاں تو ہم دین نہیں لا رہے، پوری دنیا میں لانے کی بات کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا حال ایسا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا، علمی سطح پر، دعوتی سطح پر، قول کی سطح پر، ہم لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کی سوچ بدلیے، ان کی زندگی بدل جائے گی، صحیح علم دیجئے، ان کے قلوب کی اصلاح ہوگی، ان کی زبان اور ان کا عمل صحیح ہو جائے گا. لہذا یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. دنیا میں نصرت کے لیے اللہ کے دین کی نصرت ضروری ہے. مزید ویثبت اقدامکم, تمہارے قدموں کو بھی جمع دے گا, یعنی دنیا میں تمہارے لیے استحکام اور ثابت قدمی کے دروازے کھول دے گا. تم دین پر جمو گے, تم مقابل میں مخالفین کے اہل باطل کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا, تم کو جمائے گا, تم کو غالب کرے گا. کب؟ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے. تو ہم اللہ کے دین کے لیے سوچنے والے بنے. کبھی ہماری کروٹوں پر یہ فکر ہوتی ہے کہ توحید کس طرح سے معاشرے میں آئے؟ لوگ شرک پہ جا رہے ہیں, بدعات عام ہو رہی ہیں, خرافات عام ہو رہی ہیں, بے حیائی عام ہو رہی ہے, کیسے اس کو ختم کیا جائے؟ یا پھر ہماری کروٹوں پر یہ فکر ہوتی ہے کہ بچے کی فیس بھرنی ہے اور مجھے نئے کپڑے لینے ہیں, زیورات لینے ہیں, بچی کی شادی ہے. کیا ہماری کروٹیں صرف انہی خیالات اور جذبات کے ساتھ معطر ہیں؟ کہ یہی ہمارا مقصد اور مقصد حیات ہے؟ کہ یہی ہماری فکریں ہیں؟ اگر ہیں تو ہم بدقسمت ہیں. اگر یہی ہمارا معاملہ ہے تو ہم بہت بدقسمت ہیں. کیوں؟ ہم اپنے سے کم تر چیز کے لیے جی رہے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. انسان بہت اعلیٰ مخلوق ہے, اس کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, مخلوقات کے لیے نہیں, مخلوقات کو اس کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی قیمت کو پہچانیں اور اپنے اوقات کی قدر کریں. واٹس ایپ, فیس بک, یہ وہ, اول پول, علم غلم شلجم, یہ کیا چیزیں ہیں؟ اپنے اوقات کو برباد نہ کریں, اپنے اوقات کو برباد نہ کریں. دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں, علماء کے دروس کو سنیں, دین سیکھیں, سکھائیں, اپنے گھر کو اچھا بنائیں, اپنے اخلاق کو درست کریں, اپنی مزاج کو درست کریں, اپنی مینٹیلٹی کو درست کریں. جن سے ملیں ان کو انکریج کریں دین پر چلنے کے لیے, ان کو حوصلہ افزائی ان کی کریں. جوان بچے ہیں, بچیاں ہیں, بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں, ان کو بچائیں. بزرگ ہیں, ان کو حوصلہ افزائی ان کی کریں, ان کو امید دلائیں اللہ سے. گھر میں بیوی ہے تو شوہر سے اس کی حوصلہ افزائی کریں, حلال پر اس کو کھڑا کریں. ہم اپنے گھروں کو, اپنے ماحول کو انسپائر کریں. یہ نہیں کہ ہم روتی صورت رہیں کہ میرے پاس سینڈل نہیں ہے, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, میرے پاس زیورات نہیں ہیں. بوجھ نہ بنے ہم لوگ, یاد رکھیے اس کو. تو خواتین کا مقصد بہت بڑا کام ہے. حضرت خدیجہ کو دیکھیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرے ڈرے آئے تو کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. نہیں, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. انکریجمنٹ شوہر کا, سوچیے آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر کا ماحول بہترین بنا سکتی ہے. آپ میں سے ہر ایک کے پاس صلاحیت ہے, اس صلاحیت کو استعمال کریں اور اپنے اطراف جو لوگ ہیں, رشتہ دار ہو اور سہیلیاں, جو بھی آپ کے متعلقین ہیں, آپ ان تک, یعنی ان کو آپ دین میں جذبہ ان کو دلائیں. اپنی ضروریات کے لیے جینا یہ مقصد نہیں ہے, مقصد کے لیے جینا واقعی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھتا فرمائے. بات طویل ہو گئی لیکن یہ میں مکمل کرنا چاہتا تھا. اور قرآن کی آیات ہم نے یہ حصہ مکمل کیا ہے. اب ہم اگلے ہفتے سے انشاءاللہ احادیث کو دیکھیں گے اور ان میں جو عمدہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور بچوں کو اس میں واقعی کیا سمجھانا ہے یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.